اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آخر سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا أن نقيم دينك المتين فيها آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے میں میں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی لیکن اس کے بعد جیسا کہ اکثر ہوتا ہے بات مکمل نہیں ہو پاتی جمعے کی تقریر میں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو آج میں اپنے معمول کے برعکس یہ صورت اختیار کر رہا ہوں کہ پہلے ان آیات کے بارے میں گفتگو ہو جائے، اس کے بعد ان کے حوالے سے جو کچھ ملکی اور اس وقت کے بین الاقوامی حالات ہیں ان کے بارے میں جو کچھ عرض کرنا ہے وہ بعد میں عرض کروں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر یاد دہانی، یہ تو ہر آسمانی کتاب کے نزول کا اصل مقصد ہے، تذکیر، ذکر، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالی کا ایک فیصلہ جو زبور میں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں بہت تفصیل سے حوالہ دیا ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں بعض صورتیں ہیں کہ جن میں ترجیعی آیات آتی ہیں، سورہ رحمان ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، کتنی مرتبہ دہرا کر یہ آیت آئی ہے. اسی طرح زبور میں بھی ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں چند آیات کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، پھر چند آیات پھر یہ آیت کہ زمین کے وارث ہوں گے ہمارے خدا ترس بندے، ہمارے متقی لوگ. یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، اور وہاں یہی ہے کہ نصیحت کے کچھ آیات آتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ، ایک پیشن گوئی کے درجے میں یا اللہ کا ایک جو ایک اٹل فیصلہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے کہ جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، جن میں تقویٰ ہوگا، جن میں خیر ہوگا، جن میں بھلائی ہوگا. اس آیت کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ ذرا روی میں تین باتیں عرض کی تھی. ایک تو یہ کہ اس دور میں بعض جو متجددین ہیں، کچھ لوگ کے جنہوں نے تفسیر بالرائے کو اختیار کیا ہے، اور جو وقتی تصورات ہیں، جو اس زمانے میں خیالات ہیں، اور خاص طور پر سائنس کی جو مروبیت ہوئی تھی پیدا اور اب بھی ہے، اس کے زیر اثر تاویل اور تفسیر قرآن کی بعض ایسے بھی شکلیں سامنے آئی ہیں کہ جن میں جدید تصورات پر قرآن کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے. اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ نکالا گیا کہ اصل میں تو صالح لوگ وہ ہیں کہ جو زمین کے فی الواقع وارث ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، گویا کہ جن لوگوں کے پاس کہ اس وقت زمین میں غلبہ ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ گویا کہ دلیل بن گیا اس کے لیے ازرو قرآن اس آیت کے حوالے سے کہ صالح وہی ہے. ہمارا تصور صالحیت جو ہے وہ بالکل غلط ہے، ازرو قرآن تو وہ لوگ صالح ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پہلو یقین صلاحیت کا یہ بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں علم انسانی کی جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے آغاز میں ذکر ہے علم الاسماء اور اختتام پر ذکر ہے علم ہدایت، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس زمین کی خلافت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں پہلے علم کا دخل زیادہ ہے، بالفعل قبضہ انہی کا ہوگا جو اس علم میں آگے نکل، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، ترقی اگر کریں گے تو زمین کے پر اقتدار اور اختیار تو ان کو حاصل ہو جائے گا. اہل ایمان اگر پیچھے رہ گئے، ظاہر بات ہے کہ ہتھیاروں کا معاملہ ہے تو بھی حکم دیا گیا عدو لہم مستطاعتم، اپنی امکان بھر تو تمہیں اہتمام کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اسباب اور سامان اور اسلحہ فراہم کرنا ہے، ان چیزوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے. اگرچہ ایمان اپنی جگہ اس بات پر رہے گا کہ فیصلہ جو ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، باپ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹی جماعتیں، چھوٹے گروہ، چھوٹی فوجیں جو ہیں غالب آ جاتی رہی ہیں بڑی فوجوں پر، بڑی جماعتوں پر. تو یہ تو ہوگا، لیکن یہ کہ ان چیزوں سے بالکل یا جو ہے صرف استغنا برتنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی. اس اعتبار سے ایک جزوی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مسلمان صرف اپنے دین اور روحانیت ہی کے اندر رہیں گے اور دنیاوی حیثیت سے جدوجہد نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو پھر ان چیزوں کا بھی اثر پڑتا ہے اس دنیا کے معاملات کے اندر. اور خلافت ارضی بالفعل جو ہے غلبے کے معنی میں، وہ پھر انہی کو ملتی ہے کہ جو اس اعتبار سے بالا تک ہو جائے. لیکن اس کو دلیل بنا لینا کہ یہی در حقیقت صالحیت ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ غلط ہے، یہ یکوخا پن ہے. اصل میں اللہ کے نزدیک صالح بندہ تو وہ ہے کہ جو ایمان اور یقین اور اسلام اور اللہ تعالی کا تقویٰ، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، ان چیزوں پر، ان معیارات پر پورا اتر. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر دور کے کچھ حالات ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر لوگوں کا متاثر ہو جانا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. تو ایک تو اس آیت سے جو یہ دلیل نکالی گئی، یہ تو یقیناً غلط ہے، بالبداہت غلط ہے. اکثر مفسرین نے اس کا جو مفہوم لیا ہے کہ جب زمین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین میں تو اکثر و بیشتر تو غلبہ جو ہے وہ اللہ کے صالح بندوں کا نہیں رہا، اکثر و بیشتر تو غلبہ جو رہا ہے وہ فساق و فجار کر رہا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جس زمانے میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی مملکتیں قائم تھیں، وہ بھی کتنا رقبہ تھا زمین کا کہ جس پر وہ نظام قائم تھا. زمین کے اکثر و بیشتر حصے پر تو اس وقت بھی نظام جو ہے وہ دین کا تو نہیں تھا، اسلام کا تو نہیں تھا. پھر خلافت راشدہ کا زمانہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک اور خلافت راشدہ کا زمانہ، وہ بھی کل روئے ارضی کے اوپر تو نظام ابھی تک غالب نہیں ہو سکا. پوری زمین کی وراثت تو اہل ایمان کو اس وقت بھی میسر نہیں آئی تھی. تو اسی طریقے سے پھر یہ کہ وہ نظام بتمام و کمال بھی قائم نہیں رہا، باقی نہیں رہا، بلکہ یہ کہ 30 برس تک وہ قائم رہا بتمام و کمال، اس کے بعد اس میں زوال شروع ہو گیا. تو ان حقائق کے پیش نظر اس آیت کی تعویل یہ کی گئی، اور اسی پر تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے یہ جنت کی زمین کا تذکرہ. ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین جنت کی زمین ہے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آیا ہے، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، اب یہ بھی زمین کا جو اللہ تعالی کے نور سے منور ہو جانا ہے، یہ قیامت کے دن کا ایک نقشہ ہے کہ جس کا کھینچا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کے آخری حصے میں. اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے اور اس میں تمام مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ ارض جنت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، میرا اپنا ایک ذہن تھا اور اپنا ایک خیال تھا، میں نے زیادہ اس آیت کے بارے میں اس طرح سے تحقیق نہیں کی تھی، لیکن پچھلی مرتبہ میں نے دیکھا تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہ بات بھی کہی کہ اس میں اشارہ ہے قیامت سے قبل اس روئے ارضی پر جو نظام خلافت قائم ہونا ہے اور پورے روئے ارضی پر قائم ہونا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری زمین کے بالآخر وارث ہوں گے میرے وہی بندے کے جو صالح ہوں گے، جس کے لیے کہ میں آپ کو احادیث سناتا رہا ہوں اور ایک کتاب کے جو بڑی عمدہ کتاب مرتب کی گئی ہے احادیث نبویہ کی، احادیث صحیحہ جو ہے مختلف جو بھی مجموعے ہیں احادیث کے ان سے انتخاب کر کے ناصر الدین البانی صاحب نے، اس کا پہلا باب ہی یہ ہے المستقبل للاسلام، مستقبل یا مستقبل یہ دونوں تلفظ اس لفظ کے درست ہیں، مستقبل مفعول ہے جس کا استقبال کیا جائے، یہ زمانہ مستقبل ہے آنے والا کہ ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور ایک اعتبار سے زمانہ مستقبل ہے کہ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، گویا کہ یہ دونوں طرف جو ہے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے مستقبل مستقبل. تو المستقبل للاسلام یا المستقبل للاسلام، مستقبل جو ہے آنے والا دور وہ اسلام کا ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا پورے قرآن عرصی پر، یہ بات جو ہے بارہا یہاں بیان کی جا چکی ہے، اور جو بھی ہم نے خلافت کی تحریک کے تحت جلسے کیے ہیں ان میں وہ احادیث بیان کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کو شائع کیا ہے بڑے آب و تاب کے ساتھ، کہ یہ بات یقینی ہے، اس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہو الصادق المصدوق، اور آپ کی ہر پیشن گوئی یقیناً سچی ہے، صدق پر مبنی ہے. چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس مقام پر وہ حدیث بھی کوٹ کی ہے جو میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں بارہا، حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے تمام مشرق بھی دیکھ لیے تمام مغرب بھی دیکھ لیے، یہ مشاہدہ اللہ نے کرایا. اب نہیں سمجھ سکتے کیسے کرایا، اللہ تعالی نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا تو وہ تو عالم غیب کی چیزیں ہیں، جب وہ سب کچھ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دکھاتا ہے، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے پوری زمین تمام مشارق تمام مغارب دکھا دیے گئے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے. اصل میں یہ سورہ انبیاء کا جو آخری حصہ ہے اس میں قیامت اور قرب قیامت، قیامت کے حالات کا بھی تذکرہ ہے اس آخری حصے میں، اور قرب قیامت کے جو حالات ہیں، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ بھی اسی حصے میں آئی ہے آیت، تو جہاں ان لوگوں کے لیے دلیل موجود ہے کہ اس سے مراد ہے جنت کی زمین، اور اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جنت کے وارث تو بہرحال اللہ کے متقی بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، نیک اور فرما بردار بندے ہوں گے، تو اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں، بلکہ ایک خیال یہ آتا ہے کہ اس کے تو کہنے کی کوئی خاص ضرورت ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں یہ بات تو گویا کہ ہر صفحے پر لکھی ہوئی موجود ہے. تو جنت کا تذکرہ جو ہے ان الفاظ میں کرنا یہ تو ایک غیر معمولی سی بات ہوگی، البتہ میرا اپنا گمان یہ تھا، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا متفق گردید رائے بو علی بارائے من مولانا شبیر احمد عثمانی، اور چونکہ میرا گمان یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام میں سے ان کا خاص مقام یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پر جو تدبر کیا ہے تو ایک بڑے خاصے وسیع نقطہ نظر کے ساتھ کیا ہے، جدید سائنسی معلومات بھی انہیں بہت کافی حاصل تھی. اس حوالے سے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں اس دور میں، ان میں سے ان کے یہ حواشی جو ہیں حضرت شیخ الہند کے ترجمے کے ساتھ، وہ میرے نزدیک بہت مفید ہے، اور بہت ہی بقیہ تمام جو اس وقت موجود ہیں علماء کے تراجم اور حواشی یا تفاسیر ایک ہے کہ جو جدید علماء نے لکھے ہیں. اب مثلا مولانا مودودی اس طبقے سے متعلق نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ اپنی جگہ پر, خود وہ کہتے ہیں کہ میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں, نہ میں ادھر کا ہوں نہ میں ادھر کا ہوں, بلکہ یہ کہ جدید وہ تعلیم بھی حاصل کی اور قدیم بھی حاصل کی, اگرچہ وہ دونوں ہی تعلیمیں اپنے طور پر حاصل کی ہے, براہ راست کسی نظام کے تحت نہ قدیم حاصل کی ہے نہ جدید حاصل کی, لیکن اپنا مطالعہ, اپنی محنت, اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہ میں تو بیچ کی راس کا آدمی. تو ان کے معاملات علیحدہ ہیں. ایک ہیں ہمارے وہ آرتھوڈاکس علماء, راسخ العقیدہ علماء, یہ علماء کہ جن کا اپنا ایک نظام تعلیم ہے, جنہوں نے اس نظام تعلیم کے تحت تحصیل علم کیا ہے, پھر جنہوں نے بزرگوں کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے, اور ان کی زیر نگرانی زیر ہدایت جو ہے یہ حصول علم کے مراحل طے, ان کا اپنا ایک علیحدہ مقام ہے, ان کی اپنی ایک شان ہے. ان میں میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امتیازی مقام ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اس آیت کے بارے میں بھی عام طور پر رواں روی میں آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جو عام مفہوم قرآن مجید میں آتا ہے بلاغ, اور اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ حق تبلیغ ادا کر دینا, ان پہ حجت قائم کر دینا, یہاں وہ مفہوم نہیں ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, اس میں یقیناً رسائی ہے, حقائق تک پہنچنے کا راستہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. لقوم عابدین, یہاں بلاغن کے ساتھ حرف آرا لام, ان فی ھذا لبلاغن لقوم عابدین, اس پر غور کریں گے, اس پر سوچ وچار کریں گے تو اس میں ان کے لیے بلاغ ہے. بلاغ اب یہاں پہ مصدر کی شکل میں آیا ہے. ایک ہوتا ہے کسی پر بلاغ کا حق ادا کر دینا, اتمام حجت قائم کر دینا, یہ کہ اس کے پاس اب کوئی عذر باقی نہ رہے, اس کے اوپر حجت قائم. ایک یہ کہ اس کے لیے حجت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے, اس کے لیے علم میں رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے, اس کے لیے حقائق تک رسائی کی سبیل بن جائے. تو یہاں اصل میں یہ دوسرا مفہوم ہے, ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, ہمارے جو عبادت گزار بندے ہیں, طاعت گزار بندے ہیں, جو ہماری بندگی کی روش کو اختیار کیے ہوئے, ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے, اس میں ان کے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے, اس میں ان کے لیے بڑی ہمت افزائی ہے, اس میں ان کے لیے مستقبل کے بارے میں بڑی روشنی ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اب تیسری آیت پھر آ رہی ہے کہ جو پہلی آیت کی گویا کہ مزید توثیق کر رہی اس مفہوم کو, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اب رحمت پر میں نے حال ہی میں اس موضوع پر جو تقاریر کی ہے گزشتہ یہ ربیع الاول کے دور سے کچھ نہ کچھ, اگرچہ اب میں نے تقریریں وغیرہ بہت کم کر دی ہیں, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے مواقع ہو جاتے ہیں کہ ربیع الاول آیا تھا پھر ربیع الثانی, تو مختلف جو ہے مواقع پر سیرت پر جو میں نے ان دنوں تقریریں کی ہیں اس میں انہی دو آیات کو موضوع بنایا. ایک تو یہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, لیکن اس میں میں نے توجہ جدھر منعطف کرائی وہ یہ ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ رحمت کا مفہوم معین کیجئے, جس شخص کو جس شے کی ضرورت ہے اگر وہ فراہم کی جائے تو رحمت کا حق ادا ہوگا, اگر کوئی اور شے فراہم کی جا رہی ہے چاہے وہ اپنی جگہ کتنی قیمتی لیکن اسے اس وقت ضرورت نہیں ہے اس کی تو وہ رحمت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. کوئی شخص بھوکا ہے, شدید بھوک لگی ہوئی ہے اسے, اسے تو غذا چاہیے, آپ اسے غذا فراہم نہیں کر رہے, اطلس اور کم خواب کے تھان لے جا کے اس کے سامنے ڈال دیں تو یہ اس کے لیے اس کی ضرورت کا کوئی ازالہ اس سے نہیں ہوگا, اس کی احتیاط رفع نہیں ہوگی, وہ چیزیں بیکار ہیں اس کے لیے, اسے جس شے کی ضرورت ہے وہ فراہم کیجیے. عہد حاضر میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ نظام اجتماعی ہے, جب تک کہ وہ نظام عدل اجتماعی قائم نہ ہو انسان کے تمام مسائل جو ہیں وہ لا ینحل ہے، اس لیے کہ اب نظم اجتماعی جو ہے، نظام اجتماعی، اس کی گرفت جو ہے بہت مضبوط ہو چکی ہے. انسان جکڑا گیا ہے، انفرادیت کا دائرہ تنگ ہوتے ہوتے تقریباً معدوم ہو گیا، آزادی ختم ہو گئی. آپ تو اس نظام کے اندر جکڑے ہوئے، پورا نظام تعلیم اس نظام کے تحت ہے. آپ اپنی اولاد کو اپنی ویلیوز کے مطابق، اپنی آراء کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق تربیت دے ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے، کہاں لے جائیں گے؟ کہیں غاروں میں بند نہیں کر سکتے، آخر وہ اسی ماحول میں سانس لیں گے. آپ گھر میں اپنے ٹیلی ویژن نہ لائیے، بہرحال وہ تو کہیں جائے گا تو پنواڑی کی دکان پر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہوگا. کیا کریں گے آپ، اخبار کے بغیر کیسے گزارا کریں گے؟ اخبار آئے گا گھر میں تو نہ معلوم کتنی ننگی تصویریں لے کر آئے گا. لہذا وہ ماحول جو ہے اجتماعی نظام، جب تک وہ درست نہ ہو، کسی فرد کے لیے درست ہونا تقریباً ناممکن ہو گیا. یہ بالکل وہی دور ہے جس کی خبر دی تھی حضور نے کہ وقت آ جائے گا کہ اسلام پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو، اور کسی بندہ مومن کے لیے بس اس کی بہترین متاع پھر وہ چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کے کہیں پہاڑ میں چلا جائے. اور آج تو زمانہ وہ آ گیا، کوئی پہاڑ بھی تو خالی نہیں رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان چلا جائے اور اس کو آزادی حاصل ہو. پہاڑوں پر بھی ملکیتیں ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے علاقے ہیں، وہاں آپ جا کر جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنی بھیڑیں بکریاں نہیں چرا سکتے. ہر پہاڑ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے، وہاں بھی حد بندیاں ہیں. بہرحال یہ زمانہ جو ہے اس میں اصل ضرورت انسان کی کیا ہے؟ اجتماعی نظام. اور نوع انسانی اسی کے لیے ٹھوکریں کھا رہی، ادھر ادھر کی ٹھوکریں. وہ اگر جاگیرداری اور ملوکیت کا خاتمہ کیا تھا، کتنا خون دیا ہے انسانوں نے. فرینچ ریولیوشن برپا ہوا، کتنا خون دینا پڑا لوگوں کو بادشاہت اور جاگیرداری سے نجات پانے کے لیے. وہ بادشاہت اور جاگیرداری سے نجات ملی تو پھر وہ سرمایہ داری کا نظام آ گیا، ایک نئی لعنت. استاد یک بند تھا استاد در بندے دیگر، ایک بندش سے اور ایک بندھن سے آزاد ہوئے، دوسری بندش اور دوسرے بندھن میں گرفتار ہو گئے. ایک سے رسائی حاصل کی ہے، رہائی حاصل کی ہے، تو دوسرے کے اندر جو ہے آدمی کسی اور فندے میں پھنس گیا. چنانچہ جس شے کا نام جمہوریت جسے قرار دیا گیا، وہ حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی. سرمایہ دار کا معاملہ ہے سارا کا سارا، ان کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے، یہ پیسے والوں کا کھیل ہے. یہ جمہوریت کہنے کو ڈگڈگی بجانے کو دے رکھی ہے کہ ووٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن وہ ووٹ خیر مؤثر ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اس لیے کہ سرمایہ دار کو اس پورا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں. وہ ووٹ خریدے، چلیے بڑا آپ نے تیر مارا. امریکہ میں ووٹ نہیں خریدے جاتے، دانشور تو خرید لیے جاتے ہیں، صحافی تو خرید لیے جاتے ہیں، ٹی وی تو خریدا جا سکتا ہے، اخبارات تو خریدے جا سکتے ہیں، اور لوگوں کے جو اذہان ہیں وہ اسی کے اندر اسی پھندے میں پھنسے ہوئے. وہ تو اسی سے ان کی رائے عامہ بنے گی، اسی سے ان کو جو ہے کوئی رہنمائی ملے گی. ان کو خرید لیجیے، ہمارے ہاں ووٹ مل جائے گا، ہمارے یہاں گنڈا گردی ہو جائے گی، بس اتنا ہی فرق ہے. وہاں گنڈا گردی نہیں ہے، وہاں براہ راست ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہے، لیکن کروڑوں ڈالر جو خرچ ہوئے ہیں ایک ایک الیکشن کے اوپر. جو راس پیرو کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کتنے کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو سارا کھیل پیسے کا ہے، عام آدمی کے لیے تو وہاں کوئی امکان نہیں. تو یہ در حقیقت اسی لیے جو اقبال نے کہا، صحیح کہا، کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک. یہ صرف اوپر کی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. وہ نے عرض کیا وہ باتیں وہاں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں. یہاں گنڈا گردی بھی ہے، دھونس بھی ہے، دھاندلی بھی ہے، یہاں بیلٹ باکسز جو ہے اٹھا لیے جائیں گے، یہ کچھ اور ہو جائے گا، یا ریگنگ ہو جائے گی بیٹھ کر، کوئی سرکاری آفیسر جو ہے وہ اس کے اندر گھپلے کر دیں گے، وہ وہاں نہیں ہے. لیکن پیسے کا عمل دخل فیصلہ کن تو ہوئی ہے. لہذا جمہوریت جو ہے وہ کیا بنی؟ وہ در حقیقت سرمایہ داروں کی آمریت، اس کا رد عمل تھا. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی نظام صحیح ہے اور یہی نظام بہتر ثابت ہوا ہے. سوال یہ کہ پھر وہ رد عمل کیوں پیدا ہوا تھا؟ آخر کمیونزم دنیا میں کیوں آیا؟ اتنے بڑے رقبے پر یہ نظام کیوں آیا؟ اس لیے کہ انسان بددل ہوا تھا، اس تجربے سے بھی اس کو ناامیدی ہوئی تھی. وہ سرمایہ دارانہ جو جمہوریت تھی یا سرمایہ داروں کی آمریت تھی، اسی کا رد عمل تو تھا جس نے کمیونزم کی شکل اختیار کی. اگرچہ وہ ناکام ہو گیا، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اب انسان پتہ نہیں کدھر جائے گا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دھکے جو نوع انسانی کھا رہی ہے کیوں کھا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو نظام عدل اجتماعی نہیں مل رہا جس میں توازن, جس میں تمام جو اعلی اقدار ہیں ان کو سمو دیا گیا ہو توازن کے ساتھ. اس میں جبر بھی نہ ہو, اس میں استبداد بھی نہ ہو, اس میں استحصال بھی نہ ہو, اس میں ظلم بھی نہ ہو, اس میں ڈسکریمنیشن بھی نہ ہو, اس میں یہ نہ ہو کہ فلاں شخص پیدائشی طور پر اونچا ہے اعلی ہے اور فلاں شخص پیدائشی طور پر گھٹیا ہے ادنا ہے. یہ پیدائشی طور پر ہو گیا, رنگ کی بنا پر, نسل کی بنا پر, خون کی بنا پر, زبان کے بنا پر, جنس کی بنا پر انسانوں میں اونچ اور نیچ نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں کیسے آئیں؟ انسان کی محنت کا تو اب تک جو حاصل ہے وہ تو خلاصہ نکالیے تو یہ ہے کہ یا تو مغربی جمہوریہ جس کو ہم کہتے ہیں مغربی سرمایہ دارانہ نظام, اس میں آزادی کی کچھ نہ کچھ جھلک ہے لیکن ڈسپیرٹی اتنی ہے کہ ایک طرف بلینز اور بلینز آف ڈالرز, ایک ایک شخص جو ہے بلینز آف ڈالرز کا ایک چیک لکھ سکتا ہے اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار, اور دوسری طرف جو ہے خود امریکہ میں مینہٹن میں جا کر دیکھ لیجئے گھیٹوز موجود ہیں جس میں کہ انسان رہتے ہیں اور وہ بالکل حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. یہ فرق تفاوت نظر آ جائے گا. اسی فرق کو تفاوت کے خلاف رد عمل تھا, لیکن وہ رد عمل کیا بنا؟ کچھ نہ کچھ انہوں نے مساوات پیدا کر لی. وہ مساوات تو نہیں ہو سکتی کہ جرنیل اور سپاہی بالکل برابر کر دیں, آپ تنخواہ ان کی ایک ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا. صدر ریاست اور ایک عام ورکر جو ہے کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہو دونوں کی ویج ایک ہو, یہ تو انہونی بات ہے. اس کو تو صرف آپ شاعرانہ خیال تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ ضرور کیا تھا انہوں نے کہ ایک اور تیس سے زیادہ کا فرق نہیں تھا. وہ سرمایہ داری دولت کے انبار وہاں نہیں تھے, لیکن چونکہ یہ بھی جو کچھ حاصل کیا یہ آزادی کی کاسٹ پر حاصل کیا, بہت بڑی قیمت دے کر حاصل کیا, ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ, اس کا رد عمل ہے جو پیدا ہو گیا. تو اصل میں جو رحمت اس وقت درکار ہے انسان کو وہ ہے ایک نظام عدل اجتماعی, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رحمت لے کر آئے. اسی رحمت کا ظہور تھا کہ جو خلافت راشدہ میں ہوا ہے, وہاں آزادی بھی تھی, وہاں مساوات بھی تھی, وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے. حبشی ہے حضرت بلال اور حضرت عمر نام لے رہے ہیں سیدنا بلال, عزت جو ہے وہ تقویٰ کی بنا پر ہے, یعنی ایس جی ویلس کو ماننا پڑا ہے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی جو انفرادی زندگی ہے, خاص طور پر خانگی زندگی, ازدواجی زندگی, اس پر بڑے رقیق حملے کیے اس شخص نے, لیکن یہ کہ بالآخر ماننا پڑا ہے. اسے جب حجت الوداع کے خطبے پر آیا ہے کہ یہ جو الفاظ محمد نے کہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود, کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, تو یہ بات الا بالتقوی, فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر. اس نے کہا کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے, اگرچہ اس قسم کے مواعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے, سرمنز تو بہت کہے گئے ہیومن فریٹرنیٹی, فریڈم اور اکویلٹی کے, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک نظام قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ماننا پڑا ہوں. وہاں وہ تمام جتنی بھی ہائر ویلیوز ہیں اس میں آزادی بھی جتنی ہونی چاہیے, یعنی آزادی پر قدغن ہو اللہ کی اور اس کے رسول کے حکم کی, آزادی پر کسی اور انسان کی طرف سے قدغن نہ ہو. کوئی شخص جو ہے بھئی یہ حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ میری بات ماننی پڑے گی, اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کہے کہ میں مطاع ہوں, معاذ اللہ معاملہ ختم ہو چکا. مطاع مطلق تو ہمیشہ سے اللہ ہے, ذاتی حیثیت میں بھی مطاع اگر کوئی ہوتا تھا صرف نبی ہوتا تھا, اب ختم نبوت کے بعد اب کوئی مطاع مطلق نہیں ہے. کسے باشد ابو بکر نہیں تھے تو اور کون ہوگا؟ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. دلیل لاؤ, کتاب و سنت سے دلیل, قرآن سے دلیل لاؤ, حضور کا کوئی فرمان پیش کرو. جیسے کہ کبھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ایتونی بشئین من کتاب اللہ و سنت رسول ہی حتی اقول, تمہارا جبر, تمہارا دباؤ, تمہاری پرسیکیوشن, یہ مجھے مجھ سے بات نہیں منوا سکتی. میرے پاس تو ایک ہی پیمانہ ہے, دو معیارات ہیں, لاؤ اللہ کی کتاب میں سے کوئی شے یا اس کے رسول کی سنت, پھر میں مان لوں گا جو بات کہو گے اس کی بنیاد پر مان لوں گا, اگر وہاں سے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں نہیں مانوں. یہ بہت بڑا, یوں سمجھیے کہ ایمینسیپیشن ہے نوع انسانی کے لیے، کتنی بڑی آزادی کہ اب کوئی شخص بھی اطاعت مطلقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے ذمہ ہے میرا ہر حکم. ہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی. وہ تو والدین کی بھی اطاعت کیجیے، بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، تو آپ اپنے جو اول الامر ہیں ان کی اطاعت کیجیے، جماعت بناتے ہیں اس کے امیر کی اطاعت کیجیے. لیکن وہ اطاعت ہوگی کہاں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. پھر معروف کی اطاعت ہوگی، باہر نہیں. تو یہ نظام جو ہے کہ کسی کی غلامی نہیں ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، نہ کوئی فقور و خاقہ نہ گدائے رہنشی، یہ نظام دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قائم کر کے دکھا دیا. سید القوم خادمہم، اس کا نقشہ عملاً دکھا دیا. ابو بکر اور عمر یہ تو خادم تھے، یہ کوئی حکمران اور بادشاہ تو نہیں تھے، ان کے کوئی محل تو نہیں تھے، ان کے لیے کوئی خدم و حشم تو نہیں تھے، ان کے کوئی باڈی گارڈز تو نہیں تھے. ایک متوسط آدمی جو تھا قریش کا، مدینے کا، یہ بھی نہیں کہ بالکل جو فقراء تھے، یہ بھی بات نہیں. متوسط شخص کا جو معیار زندگی تھا وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اختیار کیا. یہ ہے کہ جو بالکل عملی بات ہے، یہ فقراء والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ اگر تصور دینوں میں قائم ہے تو وہ غلط ہے. ایک متوسط شخص کا جو بھی رہائش کا تھا انداز، جو بھی ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا مدینے کے، وہ معین کیا ہے جو حضرت ابو بکر کا تھا، حضرت عمر کا تھا، خلفاء کی حیثیت سے. اس اعتبار سے عملی بات جو ہے وہی سامنے رکھنی چاہیے. بہرحال یہ نظام ہے کہ جو عطا کیا گیا، اور یہ ہے رحمت، حضور کی رحمت کا مظہر عطم. تو رحمت للعالمین، یہ رحمت بنے گی حقیقت میں پوری دنیا پر جب اس کا سایہ ہو جائے گا، جب وہ نظام پورے کرے ارضی پر قائم ہوگا، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی جو ہے وہ بتمام و کمال ظہور میں آئے گی. ورنہ یہ کہ اس وقت تک تو یہ چھتری جو تھی جزیرہ نمایاں عرب پر یہ نظام قائم ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت کی یہ چھتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. پھر یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمالی افریقہ کا بہت بڑا حصہ اور ایشیا کا بہت بڑا حصہ، اس پر یہ خلافت راشدہ کے دوران میں جو ہے یہ چھتری جو ہے، یہ سایہ رحمت ربانی جو ہے خلافت راشدہ کے نظام کی شکل میں قائم ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ ابھی پورا کرہ ارضی جو ہے اس کے تابع ہوگا. تو میرے نزدیک اس کی جو پہلی آیت تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان دونوں آیتوں کا باہمی ربط ہے، بڑا قریبی جو ہے یہ ایک دوسرے کی مضامین کی مزید تائید اور توثیق کرنے والی ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں وہ نگ ہے، جیسے کہ انگوٹھی کا آپ کے دونوں سائڈ ہوتے ہیں لیکن نگ یہاں لگا ہوتا ہے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ، ان میں ہے در حقیقت اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے عابد، اللہ کے اطاعت شعار فرما بردار بندے، ان کے لیے حقائق کو حاصل کرنے، حقائق تک رسائی اور رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے. اور فرمایا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وحی کیا جا رہا ہے، ایک بات ہے جو وحی کی جا رہی ہے. یوحا یہ فعل مضارع ہے مجھول، گویا کہ تسلسل ہے، پے بپے یہی بات آ رہی، بار بار آ رہی. قرآن مجید میں ظاہر بات ہے کہ توحید یہ تو اصل الاصول ہے ہمارے دین کا، کون سا صفحہ ہوگا قرآن کا کہ جو اس توحید کے بیان سے خالی ہو. اور بار بار انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ اصل الاصول ہے. اسی کو میں نے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ یہ جو نظام عدل اجتماعی ہے در حقیقت یہ بھی مبنی ہے تین کرولریز پر. توحید ہی کی تین شاخیں ہیں، توحید ہی کے تین نتائج ہیں، تین اس کے ضمنی جو تقاضے ہیں انہی پر مبنی ہے یہ پورا نظام. ایک اللہ سب کا خالق ہے، لہذا تمام انسان رتبے میں برابر ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ایک اللہ ہے اس کائنات کا مالک اور خالق اور حاکم حقیقی، حاکم اس کے سوا کوئی نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آزری. انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، خلافت. یہ گویا کہ سیاسی سطح پر توحید کا ایک منطقی تقاضا ہے. اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، ملکیت تامہ صرف اللہ کی. ہم تو اپنے ہاتھ کے بھی مالک نہیں ہے کہ جیسے چاہیں استعمال کریں. ملکیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میری چیزیں میں جیسے چاہوں برتوں، میری زبان ہے جو چاہوں اس میں سے میں بک دوں. نہیں، یہ بھی میرے پاس امانت ہے اللہ کی. قولوا قولا سدیدا، تمہاری زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے جوارح سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی مرضی کے اور اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، اس لیے کہ یہ تو چیزیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. تو اور کس شے کا میں مالک ہو جاؤں؟ جو بھی کچھ ہے یہ امانت چند روزہ نزد معاف، در حقیقت مالک ہر شے خدا. یہی اس اصل الاصول ہے. گویا کہ معاشرتی مساوات کی بنیاد ہے تو توحید، نظام خلافت کی اساس ہے تو توحید، معاشیات کے اندر جو اصل الاصول ہے وہ توحید، ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے، انسان کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں. اس اعتبار سے یہاں فرمایا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. تو اب تم اسلام لاتے ہو یا نہیں، اطاعت قبول کرتے ہو کہ نہیں، سرکشی سے باز آتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سامنے گردن نہادن کی روش اختیار کرتے ہو کہ نہیں. یہ بڑا ایک انداز جو ہے جھجھوڑنے والا انداز ہے. فہل انتم مسلمون، کیا یہ سب کچھ سنتے ہی رہو گے بس؟ کیا ان چیزوں کو صرف علمی طور پر جانتے رہو گے؟ یا یہ کہ بالفعل اب اس کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اس پر استوار کرنے کی جدوجہد کرنی ہے؟ فہل انتم مسلمون، یہ ہے در حقیقت چار آیات. اس کے بعد کی چار آیات کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. اب ذرا آئیے اس حوالے سے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دو آیات ہیں 105 107 دو آیات، کہ اس زمین پر، یہ کرہ ارضی پر اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا. اس حوالے سے بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ جو ملک ہے پاکستان، کرہ ارضی پر کب ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ تو دور کی بات ہے. ایمان اور یقین کا تو درجہ ہے کہ ہو کر رہے گا، ہم نہیں جانتے کب ہوگا. ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، نہیں معلوم کہ یہ قریب ہے یا دور ہے، جس کی کہ تم سے جو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، یا جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، کچھ معلوم نہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہی کہ ہو کر رہے گا. لیکن میری اور آپ کی سوچ کا جو اصل جو ہے، اس میں تو بنیاد ہونی چاہیے کہ اس ہم جو جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کی صورت حال کیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس میں ہمارے فرائض کیا ہیں. اس کے حوالے سے پچھلی مرتبہ جو میں مفصل تقریر کر چکا ہوں، اس کے لیے تو یہ کہ اب مجھے زیادہ اس کا دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تازہ ندا میں وہ پوری تقریر شائع ہو گئی. میں نے کہا تھا، اور یہ بڑی کارکنوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس پوری تقریر کو اتار کر، یہ جو اب تازہ ندا یہاں آج موجود ہے، اس میں وہ تقریر شائع ہو چکی ہے. میں صرف گنتی کروا رہا ہوں آپ کو. پاکستان میرے نزدیک ایک پل صراط پر سے گزر رہا ہے، یا چناکن یا چنی، یا ادھر یا ادھر. پوری دنیا کے حالات سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دائرے کو، اپنے غور و فکر کے اس برکت کو ذرا محدود کریں، اور پاکستان کے حالات کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن دوراہے پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے. یہ مضمون میرا کچھ عرصے پہلے جو نوائے وقت میں جو میرے مضامین چھپ رہے ہیں، تو میں نے ترکی سے واپس آ کر اس موضوع پر لکھا تھا، ایک دو قسطیں جو ہے وہ اسی موضوع پر تھی، کیونکہ میں نے وہاں مشاہدہ کیا کہ ایک ملک ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب، پاکستان میں بھی جو مسلمانوں کا تناسب ہے آبادی میں، اس سے زیادہ ہے. اس قدر سالڈ مسلمان ہو، لیکن کھلم کھلا اوریاں الل اعلان سیکولر ملک. یہ شاید اس درجے میں دوسری کوئی مثال ہوگی تو انڈونیشیا ہی ہوگی، اور شاید پورے دنیا میں کوئی مسلمان اس طرح کا نہ ہو ملک کہ جس میں اس طریقے سے دان اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ انڈونیشیا کے بھی دستور میں یہ چیز اس طریقے سے مرتسم ہے یا نہیں، لیکن وہاں تو دستور میں کہ یہ اس کا وہ ایسا وہ اصل الاصول ہے کہ اسے کسی طرح بھی کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اسمبلی کوئی پارلیمنٹ 100% ووٹوں سے بھی نہیں بدل سکتا، بلکہ یہ کہ اگر ایسا ہوگا تو فوراً فوج آ جائے گی، اور فوج جو ہے در حقیقت اس پر غلبہ ہے خالص، وہ جو کمالزم کہلاتا ہے، عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کا جو بھی نظریات ہے جو تصورات ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی جو کسٹوڈین ہے وہ وہاں کی فوج آرمی، وہ بالکل مغربی ذہن مغربی مزاج مغربی کردار مغربی سوچ مغربی اتوار، ان کا نشست و برخاست کا انداز جو ہے 100% یورپی، جو کبھی ہمارے ہاں کہا تھا کسی نے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جو نظام تعلیم ہندوستان میں ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کی چمڑیوں کی رنگت تو رہ جائے کالی یا جو بھی ہے یہاں کے لوگوں کی، لیکن یہ کہ یہ اپنے کردار میں اپنے ذہن میں بالکل یورپین بن جائے، یہ ہے ہمارا مقصد، اس لیے ہم نے یہ نظام تعلیم بنایا. تو وہاں در حقیقت ان الفاظ کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو 100%، اور ان کی تو رنگت بھی چونکہ یورپ کی قوم ہے، ترکوں کی تو وہی سرخ و سفید رنگت ہے، تو ان میں تو پہچان بھی کوئی اور بھی نہیں ہے سرے سے، وہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ 100% یورپین ہے، خالص لادینی. اس حوالے سے میں نے خاصا سوچا اور اس پر اپنے ملک کے حالات پر غور کیا تو نظر آیا کہ ہمارے ملک میں بھی حالات اب اسی رخ پر جا رہے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری، اس میں ہمارے عوام کی کوتاہی بھی ہے، اس میں ہماری دینی جماعتوں کی کوتاہی بھی ہے، اس میں جو بھی جماعت تھی جس نے پاکستان حاصل کیا تھا اس کی قیادت کی تھی تحریک پاکستان کی، اس کی کوتاہی بھی ہے، اس کی قیادت جو ہے اس کی طرف سے فیصلہ کن اقدامات کا ہو جانا، اگر پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے اسلام کی طرف فیصلہ کن پیش رفت ہو جاتی، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کوئی درمیان میں آنے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اسی طرح کی ایک فضا پھر پیدا ہو گئی تھی 1977 میں، جو نظام مصطفیٰ تحریک جس کا عنوان ہو گیا تھا اینٹی بھٹو موومنٹ، اس نے جو بھی حالات کا رخ تھا اس میں جو بھی صورت اختیار کر لی تھی، پھر وہ فضا پیدا ہو گئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اس فضا کے جاننے والے تو بہت سے یہاں لوگ موجود ہیں، چاہے وہ 1947 کی فضا کے جاننے والے اور عینی شاہد موجود نہ ہو وہ تو کم ہی ہوں گے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ کہ یہ دو مقامات ایسے تھے، 30 برس بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا تھا، 1947 1977 ایگزیکٹ 30 ایئرس ڈفرنس، لیکن وہی فضا جو 1947 میں تھی 1977 میں آ گئی. لیکن بہرحال اس وقت جن کے ہاتھ میں اختیار تھا وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے، اور پھر 1977 میں جن کے ہاتھ میں اختیار آیا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1980 میں 3 برس بعد، اگست 1980 میں پہلی علماء کنونشن ہوئی تھی جو صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے منعقد کروائی، اس کے لیے ان کا دعوت نامہ میرے لیے بھی آیا تھا، میں نے معذرت کی اس لیے کہ وہ 20 اگست 1980 کو وہ کانفرنس ہونی تھی علماء کنونشن، اور 20 اور 21 کی درمیانی شب کا میرا پروگرام تھا، امریکہ کا سفر تھا، میرا 30 سفر تھا مجھے جانا تھا، بلکہ دوسرا ہی تھا، 1979 میں پہلا سفر تھا، یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں، وہ پروگرام طے تھا. میں نے معذرت بھیجوا دی کہ میں تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اسی رات کو مجھے سفر کرنا ہے، کراچی جا کے فلائٹ لینی ہے. ان کا پھر آیا ایک فون کہ 2 دن پہلے 18 تاریخ کو ہم ایک اور اجلاس کر رہے ہیں کہ جس میں یہ طے کریں گے کہ اس کنونشن کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے، اس میں کیا کام کیا جائے، کیسے اس کو کنڈکٹ کیا جائے، تو اس میں تو آ جاؤ. اب میرے پاس ادھر نہیں تھا، میں چلا گیا. بہرحال وہ نشست میری جو ہے اسی کے ساتھ میری زندگی میں پہلی ان سے انفرادی ملاقات بھی ہوئی، اس سے پہلے میری کوئی ملاقات ان سے نہیں. سنا یہ ہے کہ بعد مواقع پر مسجد خضرا سمن آباد میں میرے درس میں وہ کبھی آیا کرتے تھے، لیکن وہ آتے تھے سویلین ڈریس میں، میں نہیں جانتا، وہاں پر 250-300 آدمی ہوتے تھے تو کون آ رہا ہے، میں تو واقف ہر ایک سے تو نہیں ہوتا تھا. بہرحال پہلی ملاقات تھی. اس میں بھی بہت اہم واقعہ یہ جو شاید بہت سے حضرات کے تو علم میں ہوگا کہ میں نے اس وقت ان سے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ جو اہل تشیع کی طرف سے مخالفت ہوئی تھی یہ زکوٰۃ آرڈیننس وغیرہ کی، اور انہوں نے گھیراؤ کیا تھا سیکرٹریٹ کا، اور کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ لے لی تھی ضیاء الحق صاحب سے، وہ ابھی پبلک کے سامنے نہیں آئی تھی وہ بات، لیکن حقیقت میں تو وہ کمٹمنٹ لے کر ہی انہوں نے وہاں سے اپنا محاصرہ اٹھایا تھا. میں نے اس وقت ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ پورا آرڈیننس واپس لے لیجئے زکات کا. زکات عبادت ہے, عبادت کا معاملہ جو ہے آپ لوگوں کو انفرادی آزادی دے دیجئے, ان کو اپنے جو بھی پرسنل لا کا حصہ ہوتا ہے آپ اجازت دے دیجئے, لیکن خدا کے لیے آپ سنی اور شیعہ کا فرق نہ کیجئے. اس لیے کہ اگر آپ یہ فرق کر دیں گے تو بے شمار سنیوں کو شیعہ بنانے کی گویا کہ ترغیب دے گیا, اور وہی ہوا. بدقسمتی یہ کہ وہ چاہے کتنی لجاجت سے میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی, لیکن وہ رموز مملکت خیش خسروان دانند اپنی مصلحتوں کو وہ بہتر جانتے تھے, انہوں نے وہ کیا جو ان کو اپنی مصلحت کے مطابق بہتر معلوم ہوا, لیکن نتیجہ بھی پھر وہی نکلا جو میں نے عرض کیا تھا. اور یہ چیزیں سب کے علم, بڑے بڑے گاؤں جو ہیں پورے کے پورے سیاہ جھنڈے لگا دیے گئے کہ یہاں عشر والا کوئی آئے نہ, معلوم ہو گئی ہے تو شیعوں کا گاؤں ہے, اور حالانکہ وہاں پر شیعوں کی آبادی نہیں سنیوں کی آبادی ہو. لیکن یہ کہ جو بھی ہمارا کردار ہے اور دین سے جتنی کچھ گہری وابستگی ہے وہ تو سب کے علم میں. اسی وقت میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا تھا, یہ بات تو بارہا آئی ہے کہ خدا کے لیے آپ مارش اللہ کو طوالت نہ دیجیے, اور آپ جلد از جلد یہاں الیکشن کرائیں, اس لیے کہ مارش اللہ کی طوالت اس ملک کے لیے سوسائڈل ہے, خودکشی کا مترادف. یہ میرا موقف ہے, اس وقت سے ہے, آج بھی ہے, میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, تفصیل سے عرض کیا. لیکن اس وقت اس کا میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں وہ تو چند آدمی تھے, پبلک کے آدمی چار تھے, باقی تو یہ کہ ان کا اپنی کیبنٹ تھی, کچھ اور لوگ تھے, فوجی جرنیل تھے, پبلک میں صرف چار آدمی. وہاں تو جو بات ہوئی وہ علیحدہ ہے, لیکن پھر انہوں نے جب میں آنے لگا کہا کہ آپ کیوں نہیں آ جاتے, 18 تاریخ کو چونکہ یہ اجلاس تھا, 20 کو کنونشن ہو رہی تھی, آپ آ جائیے اور میرا فالکون آپ کو چھوڑ آئے گا کراچی, آپ یہاں سے سیدھے کراچی چلے جائیے گا, فلائٹ پکڑ لیجیے گا. میں نے عرض کیا آپ کا اتنا اصرار ہے تو میں آ جاؤں گا, لیکن فالکون میرے لیے اٹس ٹو بگ فار می, آئی ایم ٹو اسمال فار اٹ. میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ فالکون مجھے جا کے چھوڑ کر آئے, میں یہیں سے, میں وہاں سے اپنا اٹیچی لے کر لاہور سے آ جاؤں گا اسلام آباد اور اٹینڈ کر کے چلا جاؤں گا. اس کنونشن میں کچھ موضوعات دے دیے گئے تھے, بلکہ یہ بھی ایک دلچسپی کی بات ہے, ریکارڈ پہ آ جائے, آپ لوگوں کے علم میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کہ جب وہاں انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا اس اجلاس میں کہ اس کنونشن کو, علماء کنونشن کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے, تو بعض ہمارے اکابرین ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے بہت ہی خوش آمدانہ اور چاپلوسانہ انداز میں کہا کہ بس یہ آپ تقریر کیجئے, لوگ تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, آپ مفصل خطاب فرمائیے. میں خاموش رہا, ضیاء الحق صاحب نے, مرحوم نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ کا کیا مشورہ؟ میں نے کہا میری رائے شاید آپ کو پسند نہ آئے. نہیں نہیں, آپ بیان تو کیجئے. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں, آپ خود خاموش رہیں, سائلنٹ لسنر, اور آپ لوگوں سے کہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, 3 برس ہم نے گزار دیے کہ یہاں پر ہم دین کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کر سکے, اب ہم نے یہ آرڈیننس نافذ کیا ہے, چونکہ مارشل لا ہے, پریس کی طرف سے بھی ہمیں فیڈ بیک نہیں مل رہا ہے, تو ہم نے آپ لوگوں کو یہ تکلیف دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جو کمی ہے, کوتاہی ہے, اس میں جو بھی ہمیں آپ مشورہ دے سکے امپروومنٹ کے لیے تو مشورہ دیجیے, آپ سنیے صرف, اور جن کو بھی آپ بلا رہے ہیں انہیں بولنے کا موقع دیں. یہ بات بڑی, ویسے ضیاء الحق صاحب کے جو بھی ان کی خوبیاں, آخر کوئی نہ کوئی خوبیاں تو ہوتی ہیں, تبھی انسان دنیا میں بھی ترقی کرتا ہے, انہوں نے کہا یہی بات صحیح ہے. چنانچہ یہ حیران کن بات ہے, واقعہ یہ کہ 20 اگست کو پھر جب میں گیا ہوں, صبح سے لے کے شام تک ایک جملہ بھی ضیاء الحق صاحب نے اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا. تقریباً وہ 6-7 گھنٹے کا جو کنونشن تھے, کئی وہ اس کے سیشن تھے, لوگ سنتے رہے, لوگ کہتے رہے اور وہ سنتے رہے. لیکن پھر جب میں آنے لگا تو معلوم ہوا بعد میں, میں تو آ گیا تھا, انہوں نے کنونشن کو ایکسٹینڈ کر دیا ایک دن, میں صرف ایک دن شریک رہا, شام کو میں آ گیا وہاں سے, اور کراچی سے میں نے امریکہ کی فلائٹ لے لی, ایک دن ایکسٹینڈ کر کے پھر اگلے روز انہوں نے گفتگو کی ہے, لیکن میں جب تک رہا ہوں وہاں تو انہوں نے صرف سنا ہے. یہ ساری داستان اس لیے زبان پر آ گئی, وقت صرف ہو گیا, بلکہ بہت سا میں سمجھتا ہوں ضائع ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں نے اس کنونشن میں جو تقریر کی تھی اس میں یہ الفاظ کہے تھے کہ ضیاء الحق صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ نے قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے, وہ اصل قیمتی وقت 3 برس گزار دیا, سٹیم آؤٹ ہو گیا ہے معاملہ، وہ جو بھی نظام مصطفیٰ کی سٹیم بنی تھی وہ در حقیقت نکل چکی ہے. اب آپ بسم اللہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے اصل وقت جو ضائع کر دیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس ملک میں اسلام نہیں آیا، کوتاہی کس کس کی ہے، کون کون اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جو لوگ گزر چکے ان کے بارے میں یہی ہونا چاہیے، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے تھا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تو میرے اور آپ کے سوچنے کا اصل جو رخ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پہلو سے میں نے یہ عرض کیا تھا، تین تین باتوں کے تین جو جوڑے تھے جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیے، تین باتیں مستقل، اور یہ اس لیے میں دہرا رہا ہوں، آج کے وہ اس ندائے خلافت میں پوری تقریر آ چکی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کب لوگ پڑھیں گے، لیکن یہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ یاد ہو جائیں. پاکستان کا استحکام ہی نہیں، بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے، اور اسلام بھی وہ جو حقیقی رحمت للعالمین کا وہ مظہر، وہ نظام عدل اجتماعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ اصل اسلام. کیا ہوگا، یہ کئی حصوں میں بٹے گا، وہ کم سے کم ون پیس تو ہے، لیکن یہاں تو پھر کئی حصے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کا استحکام ہی نہیں، بقا بھی صرف اسلام سے وابستہ. نمبر دو، وہ اسلام اگر آئے گا تو وہ آئے گا صرف انقلابی طریقے کار سے، نہ محض تبلیغ سے آئے گا، نہ انتخابی ذریعے سے آئے گا. انتخابی معاملے میں جو لوگ وقت لگا رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی توانائی اپنی قوتیں ضائع کر رہے ہیں. باقی محض تبلیغ سے افراد میں تو یقین کچھ نہ کچھ خیر پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ نظام کبھی بھی محض تبلیغ سے نہیں بدلا کرتا. نظام کو بدلنے کے لیے تو اقدام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو چیلنج کرنا پڑتا ہے، میدان میں آنا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی گرا ہے زمین پر، اور آپ کے جانصار وہ صحابہ کرام جن میں سے ایک ایک ہم میں سے لاکھ لاکھ سے بڑھ کر جن کی ایک ایک کی جان قیمتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی جانیں گئی ہیں، تب وہ نظام بدلا ہے، نظام اس کے بدل. تیسری بات یہ کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آتا اس ملک میں، جو بھی سیاسی عمل ہے مسلمہ اصولوں کے مطابق، مسلمہ معیارات کے مطابق جاری رہنا چاہیے. اگر یہ جاری نہیں رہے گا، اگر اس میں اسٹیسس آ گیا، مارشل لا آ گیا، تو مارشل لا اس ملک کے لیے سوسائڈل ہے، وہ تو پھر خاتمہ جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا. یہ معاملہ جو ہے موت کو اگر اس ملک کے ایکسلریٹ کروانا ہو تو مارشل، مہلت میں اگر کوئی کمی کرنی ہے تو ماشاء اللہ. یہ تین چیزیں ہیں ہمارا مستقل موقف. نمبر ایک، اس ملک کا صرف استحکام نہیں، بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے. نمبر دو، اسلام یہاں آئے گا نہ محض تبلیغ سے اور نہ انتخابی عمل کے ذریعے سے، بلکہ انقلاب کے ذریعے سے آئے گا. لیکن نمبر تین، جب تک وہ انقلاب نہیں وجود میں آتا، مروجہ معیارات اور مسلمہ اصولوں کے مطابق جو بھی اس زمانے کا ہے مسلم معیار، اس پر یہاں کا سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. نمبر دو، اس وقت جو حکومت ہے ملک میں، اس کے حوالے سے تین باتیں عرض کی تھی. نمبر ایک، اس کا مینڈیٹ شروع سے مشکوک تھا، اس لیے کہ اس کے لیے جو الیکشن کرائے گئے تھے دو سال قبل، اس میں جو نگران حکومتیں بنائی گئی تھیں وہ سب کے سب ان لوگوں پر مشتمل تھیں کہ جو پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن. اس میں پھر یہ کہ جتوئی صاحب نے جو اس وقت کے نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی شہادت، اب ان کی شہادت سچی ہے جھوٹی ہے، بہرحال شہادت تو آ گئی ہے، ان کی گواہی تو آ گئی. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پہلی بات تو یہ کہ مشکوک مینڈیٹ تھا. نمبر دو، جتنا کچھ بھی تھا اس میں صحیح حصہ وہ اسلام کے نام پر، اسلام کے نعرے کے بل پر تھا، آئی جی آئی کے بل پر تھا، اسلامی جمہوری اتحاد کی بنیاد پر تھا، شریعت کی بنیاد پر تھا. اس مینڈیٹ کو انہوں نے بالکل ختم کروا لیا نفاذ شریعت آرڈیننس اور نفاذ شریعت بل کے ذریعے، کہ اس میں انہوں نے سودی معاملے کو جاری رکھنے کا اعلان فرمایا، اور جب فیصلہ آیا ہے شریعت کورٹ کا تو اس کے خلاف اپیل کر دی، معلوم ہوا وہ مینڈیٹ بھی ختم. تیسرا معاملہ ہے مسلمہ جمہوری اصول اس وقت دنیا کے، اس میں جو کچھ 18 نومبر کو انہوں نے کیا ہے اس میں اس کی نفی کروا لی. تھی، اب اگرچہ اس میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں، صورت حال بدل رہی ہے، دنیا کا ریئیکشن ہے، کہیں امریکن کانگریس کے کسی شخص کا خط آ گیا ہے، کہیں قذافی صاحب بول پڑے ہیں، کہیں دنیا میں اب وہ ویڈیو فلم چل رہی ہے جس ویڈیو فلم میں کہ وہ لاٹھی چارج کا پورا نقشہ، آج کا زمانہ تو آپ کو معلوم ہے یہ تو ایکسپلوژن ہے، کمیونیکیشن کا وہ اتنا بڑا ہے کہ اب وہ جو بدنامی ہے وہ تو آ چکی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درمیانی شکل اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ عالم کی اب صورت کیا بنے گی، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، خیر کرے، ہم تو بہتری اس ملک کی چاہتے ہیں کہ اس میں استحکام ہو، اس کے اندر جو ہے تسلسل اور دوام رہے، تاکہ موقع رہے کہ یہاں پہ دین کی خدمت کے لیے کوئی کام کیا جا سکے، اس میں جو ٹائم ہمیں درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ تین باتیں ہیں، اس کے ضمن میں پھر میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ میں ایک بات کا حوالہ دے دوں، میری تقریر میں میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ایک پہلو سے کچھ عدم توازن رہ گیا تھا، لیکن اس ندائے خلافت میں جو اب تازہ ہے، اس میں جو عبد الکریم عابد صاحب کا تجزیہ آیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چونکہ اسی پرچے میں شائع ہو گیا، اس سے توازن ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا کردار کو معقول کردار نہیں، میں اصل میں چونکہ جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا تو جو ایک وقت میں جو موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق باتیں ہی اس وقت آتی ہیں، اگرچہ سیاست دانوں کو تو یہ ٹریننگ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بات کرتے ہوئے محتاط رہے کہ میری اس بات کا کہیں کوئی سامعین پر دوسرا اثر نہ پڑ جائے، کوئی عدم توازن نہ ہو جائے، لیکن میں اس طرح کا نہ صحافی ہوں نہ اس طرح کا سیاست دان ہوں، تو ہو جاتا ہے کہ ایک وقت میں یہ بات مجھے کہنی تھی، دوسری بات میں نے نہیں کہی۔ حالانکہ واقعہ یہ کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، پیپلز پارٹی نے اسلامی تعزیرات کو وحشیانہ قرار دیا، پیپلز پارٹی نے مخلوط انتخابات کا نعرہ لگایا ہے، پیپلز پارٹی نے آئیڈینٹی کارڈز کے اندر جو ہے وہ دین کے خانے، مذہب کے خانے کی مخالفت کی ہے، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو کھلم کھلا سیکولر، ننگا سیکولر بنا کر پیش کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو تجزیہ میں کر چکا ہوں گزر سے قبل، میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر وہ جو فنڈامنٹلزم اور سیکولرزم کی کشمکش چل رہی تھی، ہماری دینی جماعتوں نے ابھی تک کم سے کم یہ اطمینان کا اپنے لیے جواز پیدا کیا تھا، اپنے طرز عمل کے لیے اس اطمینان کو بنیاد بنایا تھا کہ ہم اگر اس ملک کو اسلام کی طرف نہیں لا سکے تو ہم نے اسے سیکولرزم کی طرف بھی جانے نہیں دیا، گویا کہ روک کر تو کھڑے ہوئے ہیں نا، کم سے کم ہم نے جو بھی کچھ سیاست میں حصہ لیا ہے، الیکشن میں حصے لیے ہیں، جو بھی کچھ ہمارا رول ہے، جو بھی کردار رہا، یہ میں تمام جماعتوں کے حوالے سے مجموعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ ان کے لیے یہ بات بڑی اطمینان کی رہی ہے کہ ہم نے کم سے کم تھام کے تو رکھا ہوا ہے، انہیں سیکولرزم کی طرف جانے بھی نہیں دیا۔ اور یہ میں نے بھی ایک قسط میں، ایک مضمون میں لکھا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر گفتگو اس ویلو سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹیسس زیادہ دیر تک نہیں رہا کرتا، اور یہ جو تعطل اگر ہو کسی قوم اور ملک کی زندگی میں تو وہ خود اپنی جگہ پر اس کے لیے نہایت خوفناک ہوتا ہے، اسے آگے چلنا چاہیے۔ تعطل جو ہے وہ تو عدم حرکت کا نام ہے، عدم حرکت جو ہے وہ کوئی وقتی طور پر تو شاید کچھ فائدہ دے جائے لیکن مستقل اعتبار سے تو وہ نقصان دے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات اب چلنے والی نہیں، اب اس میں فیصلہ کن طور پر کیونکہ پوری دنیا کا ماحول یونی پولر ورلڈ، ایک سپر پاور سپریم پاور بن چکی ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، اب ان کا تحکمانہ انداز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے، بس یہ کہہ دینا ہی ان کا کافی ہے کہ اس سے جو ہے یہاں پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے، جو بھی لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، بس یہ کافی ہے ان کا کہنا، اس لیے کہ سارے وسائل دنیا کے، مالی وسائل، اقتصادی وسائل، وہ سب ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کو جھولی پھیلانی ہے، بار بار پھیلانی ہے، قرض مانگ کے لانا ہے، اور کیا کیا ہے، خیرات مانگنی ہے، اسی سے تو گزارا کرنا ہے۔ حالات اس اعتبار سے اسی رخ پر جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی حالات جو ہیں وہ بھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی، آج میں بلکہ خاص طور پر یہ اخبار بھی لے کر آیا ہوں، یہ دو بیانات آئے ہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جو یہ تحریک چل رہی ہے، یہ تحریک اگر تحریک کے اعتبار سے کامیاب ہو گئی تو گویا کہ یہ خالص سیکولر ریولوشن ہو جائے گا اس ملک کے اندر، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی دھجی لگے نہیں، لگی رہنے نہیں دی اپنے جسم کے اوپر، کوئی مذہب کا نام، کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی بھی کسی طرح کا مغالطہ، کوئی منافقانہ ہی کوئی مذہب کا نعرہ، وہ ساری دھجیاں اتار کر وہ تو کھلم کھلا سیکولر ہو کر سامنے آتی ہے، اور سب معلوم ہے کہ پیچھے اس کے تمام سیکولر قوتیں ہیں، تمام سیکولر دانشور ہیں. یہ تو ملک کے اندر ہے، اور بیرون جو بھی سپورٹ ہے وہ تو معلوم ہے کہ دنیا کی فضا تو اس وقت اسی کے حق میں ہے. اس اعتبار سے اگر یہ تحریک کی شکل میں، اگر یہ کوئی تختہ الٹا اور ان کو کامیابی حاصل ہوئی ایک تحریک کی صورت میں، تو یہ تو گویا کہ فیصلہ کن طور پر سیکولرزم کی طرف اس ملک کے جانے کا معاملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ طے ہو جائے گا. اس اعتبار سے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہماری کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ تو اس وقت معلوم ہوتا ہے ارریلیونٹ ہو گئی، ان کا تو کوئی اب تذکرہ ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے کچھ خیال بھی آیا اس ہفتے کے دوران، کوئی کسی کا بیان آ گیا ہم کریں گے لانگ مارچ، اور ہم کریں گے، اب ہم شروع کر رہے ہیں لانگ مارچ، لانگ موومنٹ ہم شروع کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ سیاست دانوں کو واقعتا بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، تو ہمارے یہ مذہبی رہنما اس اعتبار سے یقیناً صحیح سیاست دان ثابت ہو رہے ہیں کہ اس وقت اس طرح کے بیانات دے کر وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے سے کے سوا تو کوئی صورت ہے نہیں. آپ ہیں کہاں؟ آپ ہم لانگ مارچ کریں گے، اور ہمارا جو ہے جب ہوگا تو پھر اس کو کوئی نہیں نبٹ سکے گا، ہم مسجدوں سے شروع کریں گے. آج مجھے یہ دو بیان نظر آئے ہیں اخبار میں، یہ جنگ کا میں لے کر آیا ہوں. لانگ مارچ پر اصل حق دینی اور سیاسی قوتوں کا ہے، یہ مولانا سمیع الحق صاحب بولے ہیں، وہ پتہ نہیں کسی ہائبرنیشن میں سے نکلے ہیں، کہاں ہیں بالکل معطل رہے ہیں بالکل، لیکن یہ کہ لانگ مارچ پر اصل حق دینی جماعتوں کا. اور دوسرا بیان آیا ہے، اب یہ دونوں ہیں در حقیقت جمعیت علماء اسلام کے دو دھڑے آپس میں متحارب، اور اخبار والے بھی بہرحال وہ اس طرح کی ستم ظریفی کرتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیان دے دیا ہے ایک ہی صفحے پر. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بہت مفصل آیا ہے، وہ آج کل پھر کوئی جلسوں ولسوں میں نکلے ہوئے ہیں، منافقوں کے خلاف گولی استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، دھمکی کا یہ انداز دے رہے ہیں. یہ انہوں نے بات جو کہی ہے میں بھی سمجھتا ہوں صحیح کہی، وہ یہ کہ ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف منافقت ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاست ہماری چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو وہی بات ہے جو بارہا میں نے کہا، مقابلہ اس وقت جو ہے وہ اسلام اور سیکولرزم کا نہیں ہے. جو بھی طاقتیں اس وقت میدان میں وہ منافقانہ ہیں، اس لیے کہ اسلام کے نام پر ووٹ لے کر اور پھر نفاذ شریعت بل جو ہے اور وہ قانون بنانا وہ کہ جس میں سود کا کھلم کھلا اعلان ہو کے ہم جاری رکھیں گے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے اس میں جانا، تو معلوم ہو گیا کہ اسلام پر تو چلنا آسان کام نہیں ہے. چبھی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ، آج تو یہ شعر جس قدر واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے، آسان کام نہیں ہے اسلام پر عمل کرنا. بین الاقوامی فضا جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. بہرحال اب یہ ہے منافقت، لیکن یہ کہ صورت کیا ہے، تو میں نے جو عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، اب تیسرے میں تین باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ تین باتیں، نمبر ایک تین باتوں کا جوڑا، اس ملک کے بارے میں مستقل ہماری کیا رائے ہے، یہاں اس کا بقا، اس کا دوام، اس کا استحکام صرف اسلام سے وابستہ ہے. اسلام نہیں آئے گا یہ ملک ختم، اسلام آئے گا صرف انقلاب سے. جب تک وہ نہیں آتا مرمجہ سیاسی عمل معیارات کے مطابق جاری رہے گا. اس حکومت کے بارے میں اس کا مینڈیٹ پہلے سے مشکوک تھا، نمبر ایک. جو کوئی سود کا معاملہ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد اس کی مذہبی اگر کوئی جواز کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. جو کوئی 18 نومبر کو کیا ہے اس کے بعد وہ مسلمہ سیاسی معیارات کے اعتبار کی بھی نفی ہو. اس لیے میں نے تین باتیں عرض کی تھی، ایک تو یہ کہ جتنی جلدی اس ملک میں انتخاب ہو جائے نیا اسی میں خیر ہے، بصورت دیگر یہ تحریک چل پڑی ہے. اس کی کیا شکل ہوتی ہے، ان کا دسر نو انہوں نے اپنی قوتیں مجتمع کرنی ہے، پھر ان کا کوئی پی ڈی اے کا جو ہے اور اب تو اس کے ساتھ جو ہے دوسرا گرینڈ الائنس کی شکل بھی کچھ بنتی چلی جا رہی ہے، اور شاید 28 تاریخ کو غالباً کل جو ہے کوئی بہت بڑا اعلان، یہ خبر آج ہے چھوٹی سی خبر ہے لیکن یہ کہ بڑا اعلان ہے کہ جو بے نظیر صحابہ کرنے والی ہے، شاید وہ اب فیصلہ ہی کر لیں اس لیے کہ اب اس تحریک کو تحریک کی شکل میں آگے بڑھانے کے لیے لازمی تقاضا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفی دیں اور بلوچستان کی حکومت سے بھی اپنے آپ کو وڈرا کر دیں. اس کا نتیجہ ہوگا پی ڈی اے اور جو گرینڈ الائنس ہے وہ بن جائے گا, وجود میں آ جائے گا این ڈی اور پی ڈی اے کا اتحاد. اور مذہبی جماعتوں کو بھی جو سیاسی ذہن رکھنے والی ہے شاید کہ پھر مجبوراً انہی کے ساتھ شامل ہونا پڑے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے, ورنہ واقعہ یہ کہ ان کا تو وجود نہیں رہے. یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خوفناک ہوگی. اس سے بہتر ہے, دی سولر دی بیٹر, اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ صدر مملکت کو یہ توفیق دے دے کہ وہ جھٹ پٹ جو کام انہوں نے پہلے کیا تھا وہی کام دوبارہ کریں. اور یہ اس اعتبار سے بہت مناسب کام ہے. میں آج وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے نہیں آئی ہے, غور کر کیجئے اس پر. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مارشل لا لگا, اس ملک کی تاریخ کا سب سے طویل مارشل لا ضیاء الحق صاحب کا. پھر وہ مارشل لا ہٹا تو اس نے اپنی جو اس وقت باتیں منوائی ہیں, یہ امینڈمنٹ جو ہے اور یہ صدر کو جو اختیار دیا گیا جب چاہے وہ اسمبلیوں کو ختم کر دے, یہ دستور جو ہے ہمارا اس وقت نہ پارلیمانی رہا ہے نہ صدارتی ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے اس جبر کے تحت منوائی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنا اختیار ابھی باقی رکھنا. گویا کہ انہوں نے صرف شریک اقتدار کیا تھا جب انہوں نے حکومت جو ہے دی ہے اور انتخابات کرائے ہیں, اور جو نے جو صاحب کی حکومت بنی ان کے اپنے الفاظ یہ, ہم نے اقتدار منتقل نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے صرف لوگوں کو اقتدار میں شریک کیا. یہ نظام در حقیقت پیر پگاڑا صاحب کا جو اس ہفتے کے دوران ایک بات آئی ہے پھل جھڑیوں میں, ان کے ہاں بعض اوقات بہت صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ضیاعزم کے خاتمے کا وقت آ گیا. ضیاعزم در حقیقت یہ تسلسل جو ہے وہ ضیاء صاحب کے مارشل لا ہی کا تسلسل, یہ اسی کے حوالے سے چلنے والی چیزیں ہیں. اس اعتبار سے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پے بپے ریپڈ سیکوینس میں دو تین چار الیکشنز کا ہو جانا مفید ہے, تاکہ مروجہ اور مسلمہ معیارات جو ہیں اس وقت دنیا کے اس پر ہمارے ہاں سیاسی عمل جو ہے جاری ساری ہو جائے. تو پہلا کام تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. دوسرا کام یہ کہ مذہبی جماعتوں کو اپنی پوری اسٹریٹجی پر اثر نو غور کرنا چاہیے. جو لوگ اس پر اب بھی قائم ہوں کہ انتخابات کے ذریعے سے کوئی کام یہاں ہو سکتا ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے, اختلاف ہے میرے نزدیک, یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے, وقت کا ضیاع ہے. لیکن جو لوگ اس پر جمے ہوئے ہوں انہیں متحد ہو جانا چاہیے, ورنہ یہ کہ اس کے بعد شاید پھر موقع انہیں نہیں ملے گا. اگر وہ متحد نہیں ہوئے اسی طرح تقسیم رہے. وہ دو باتیں جس کے حوالے سے میں نے 6 نومبر کو گفتگو کی تھی, جس کے نتیجے میں پھر طاہر القادری صاحب کے کچھ حضرات ملنے کے لیے بھی مجھ سے آئے کہ آپ نے بڑی عمدہ باتیں کی ہیں, کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ وجود میں آنا چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ میری شرائط دو ہیں, نمبر ایک یہ اور اسی کی میں نے تائید کی تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے تو صحیح کہی, طاہر القادری صاحب نے بھی کہی ہے صحیح کہی, کہ ہم کسی سیکولر جماعت کے ساتھ اب اتحاد نہیں کریں گے. بہت عمدہ بات ہے, پہلی بات یہی ہونی چاہیے. نمبر دو یہ کہ جب تک یہ جاگیرداری وغیرہ ختم نہیں ہوتی یہاں انتخابی عمل سے کوئی بہتر نتائج نہیں ہو سکتے. بس اس کے اوپر آپ جازم ہو جائیں, طے کر لیں کہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا ہے اور ایک ریزسٹنس موومنٹ کے لیے کوئی مشترک پلیٹ فارم بنانا ہے, لیکن یہ طے ہو کہ انتخابات کی طرف نہیں جانا. وہ جب حضرات آئے وہ کہنے لگے نہیں یہ بھی چلتا رہے تو کیا بولے کہ نہیں, یہ در حقیقت یہ کنفیوژن جو ہے ایشوز کا کنفیوژن ہو جاتا ہے. آپ جب کسی سے جا کر بات کرتے ہیں اس جلسے میں خطاب کرتے ہیں, جب تک آپ کا موقف بالکل کلیئر کٹ نہ ہو لوگوں کے سامنے, ذرا سا بھی اگر انہیں یہ گمان ہو کہ یہ لوگ بھی الیکشن ہی کے لیے ہیں, پیش نظر تو ان کے الیکشن ہی ہے, تو ان کا سننے والے کا انداز اور ہوگا, وہ آپ کی بات کو کوئی اور معنی پہنائے گا, اس کے اندر کوئی اور وہ بٹوین دی لائنز ریڈ کرے گا. اور اگر معلوم ہوگی یہ طے ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے, یہ اقتدار کی کشاکش کے حریف نہیں ہے, یہ اس جنگ کے اندر کوئی حریف یا حلیف نہیں ہے کسی کے, تو آپ کی بات کو لوگ کسی اور رنگ میں سنیں گے. جب تک یہ دو باتیں کلیئر نہیں ہوتی, میری طرف سے میں نے تو کہا ان دونوں باتوں کے اوپر جمع ہو جائے جماعت اسلامی, بہرحال ایک اس کا ایک قوت ہے, اس کی اس کا ایک پوری تاریخ ہے, اس کا ایک حلقہ اثر ہے, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کون شخص اس کا انکار کرے گا؟ ان کی ایک تنظیم ہے, تنظیمی صلاحیت ہے. پھر یہ کہ جو ہمارے یہاں کا بریلوی طبقہ ہے اس میں سے باقی حضرات تو اب میں سمجھتا ہوں کہ قیادت وغیرہ ان کی اب ختم ہوئی, بوڑھی ہو چکی ہے, لیکن طاہر القادری صاحب ایک نوجوان قائد کی حیثیت سے ابھرے تھے, ایک دفعہ الیکشن میں چت ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہمت کر رہے ہیں, دوبارہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. تو بریلوی طبقہ ہمارے ہاں کا سواد اعظم تو وہی ہے, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے. جو دیوبندی حلقہ ہے اس میں جمعیت علماء اسلام ہے, ان کا بھی اصل دھڑا تو اب وہی ہے جس کے کہ امیر اب مولانا درخواستی صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. یہ کوئی پرسنالٹی کلیش والا معاملہ ہی ہے کہ سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, لیکن بہرحال ان کا اصل حلقہ وہ ہے جو پختون بیلٹ ہے پاکستان کی, اس میں ان کا اثر ہے. یہ تین قوتیں اگر اس پر جمع ہو جائیں کہ ہمیں ریزسٹنس موومنٹ چلانی, انقلابی کام کرنا ہے, تو یہ ہے کہ میں ان سب کا خادم ہوں, میں اور میرے ساتھی. ہمیں پھر اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنا یا علیحدہ جو ہے ڈیڑھ اینچ کی مسجد جو ہے اس کو قائم رکھنا, ہمارا کوئی خواہش نہیں, لیکن اصول یہی ہو, طے ہو جائے کہ کسی, نہ صرف یہ کہ کسی سیکولر جماعت سے کوئی اتحاد نہیں, پتنگ نہیں, یہ تو گویا کہ اپنے موقف کی نفی ہے. سیکولر لوگوں کے ساتھ اتحاد کے معنی دار. نمبر دو یہ کہ الیکشن کی طرف نہیں جانا ہے سیکولر, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. نمبر دو, اس سے پہلے ہوا تحریکوں میں سیکولر اور مذہبی لوگ جمع ہو گئے, وہ الیکشن کا مسئلہ تو نہیں تھا. ایوب خان کے خلاف تحریک چلی, وہ ڈیک تھی یا پی ڈی ایم تھی یا جو بھی اس کے نام بدلے, اس میں مذہبی اور سیکولر سب جمع ہو گئے. بھٹو کے خلاف تحریک چلی, اس میں سیکولر ذہن اور مذہبی لوگ سب جمع ہو گئے. نام اس کا تھا صرف نظام مصطفیٰ تحریک, ورنہ پیر پگاڑو صاحب بھی اس میں تھے, ایئر مارشل اصغر خان صاحب بھی اس میں تھے اور ولی خان صاحب بھی اس میں تھے. اور مجھے تو بھولتا نہیں وہ منظر کہ کس درجے ہمارے ہاں سیاست جو ہے کیا کیا کھیل کھلاتی ہے. اس زمانے میں مسجد شہداء کے ممبر پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا بیگم نسیم ولی خان کو. بیگم نسیم ولی خان نے آ کر مسجد شہداء کے ممبر پر بیٹھ کے تقریر کی. یہ ہے حال جو ہمارے ہاں, وہ نام اس کا نظام مصطفیٰ تحریک تھا, لیکن جو کچھ ہو رہا تھا, جو جلوس ہے تو چل رہے ہیں, نمازوں کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, تو وہ تو خالص سیاسی تحریک تھی. لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تحریکوں میں بھی مذہبی اور سیکولر گڈمنڈ رہے. الیکشن ہوئے تو ایک ایک سیکولر جماعت کے ساتھ ایک ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ اتحاد کر رہی ہے, اتفاق کر رہی ہے. آئی جی آئی بنی ہے تو اس میں بھی وہ لوگ جنہیں آج کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگی جو ہے یہ سیکولر ذہن کے لوگ ہیں, آخر انہیں کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا. خود فضل الرحمان صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا معاملہ آخری درجے تک پہنچ چکا تھا, وہ تو یہ کہ صوبہ سرحد کی سیٹوں پر جو ہے وہ تقسیم جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا. یہ معاملے اگر طے کر لیں, نہ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں تین باتیں. نمبر ایک, الیکشن دوبارہ جلد از جلد ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ اس کے لیے جتنی جلدی بھی قدم اٹھا سکیں, جن صاحب کے ہاتھ میں بھی اس وقت صدارت کا منصب ہے, اللہ تعالیٰ دل کو, آخر ان کا بھی اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے, وہ بھی جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر سکتا ہے. اسی میں خیر ہے, ورنہ یہ تحریک آگے بڑھ گئی اور تحریک کے نتیجے میں پھر اگر یہ حکومت کا تختہ الٹا تو پھر یہ سیکولر ریولوشن ہوگا اس ملک کے اندر, پھر معاملہ جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا دین کے لیے اور دین کے مستقبل کے لیے کچھ عرصے کے لیے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ پھر بھی صورت حال کو بدل سکتا ہے. نمبر دو, دو لوگ جو تحریکیں پھر بھی سمجھتی ہیں کہ الیکشن کے راستے ہی سے کام ہو سکتا ہے اسلام کا, انہیں متحد ہونا چاہیے. اگر وہ تقسیم ہوئے, ووٹ تقسیم کرا دیے انہوں نے, تو پھر وہ ناکامی ہے, وہ بدترین ناکامی ہوگی, وہ اس سے پہلے 1977 والے الیکشن سے بھی زیادہ بڑی ناکامی ہو جائے گی. لیکن اصل کام جو ہے وہ یہی ہے کہ انقلاب کے لیے, ریزسٹنس موومنٹ کے لیے, ان میں جیسا کہ میں نے 6 نومبر کو عرض کیا تھا, جو بھی پیش قدمی کریں, جماعت اسلامی ہو, جے یو آئی ہو, آگے آئیں, کوئی متحدہ بحث بنائیں, ریزسٹنس موومنٹ بنائیں. اس کے اعتبار سے اصل میں دو چیزیں ہیں جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ جن کا ہمیں خاص طور پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو احیائی تصور ہمارا پروان چڑھا اس صدی کے آغاز میں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ پوری زندگی پر اپنا استیلا چاہتا, یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, یہ انسان کی پوری زندگی اس بحث کرتا ہے اور پوری زندگی پر اپنا غلبہ چاہتا. یہ تصور جس شدت کے ساتھ پیدا ہوا تھا بدقسمتی سے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کئی تحریکوں نے کوشش کی ہے, ناکامیوں پر ناکامیاں آ رہی ہیں, ان ناکامیوں کی وجہ سے یہ تصور بھی اب اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. آج جو مضمون میرا نوائے وقت میں چھپا ہے اس کو آپ غور سے پڑھیے اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ ایک چیز جو ہے آپ نے ایک تصور پیش کیا, اس پر تحریک اٹھائی, کامیاب ہو گئے, تو نتھنگ سکسیز لائک سکسیس, کامیابی سے بڑی تو دلیل کوئی نہیں ہوتی کہ یہ بات صحیح تھی بھائی, کامیابی ہو گئی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ہو, اور اب ظاہر بات ہے کہ ایک وہ معاملہ جو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کہ ایک لائف سپین میں انقلاب برپا ہو گیا, ایک شخص اٹھا فرد واحد کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو آباؤنا و امہاتنا, ایک شخص ایک فرد واحد, ایک سے دو ہوئے, حضرت ابو بکر مل گئے, حضرت علی مل گئے, حضرت خدیجہ ایمان لے آئی, حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے, چلیے ایک جمع چار پانچ ہو گئے, یہاں سے بات شروع ہوئی. اور پھر یہ کہ ہوتے ہوتے وہ بیس برس کے اندر اندر ٹوٹل ریولوشن برپا, یہ نہیں ہوگا, یہ اب نہیں ہو سکتا, درجہ بدرجہ ہوگا, لتر کا پننا طبقہ نن طبق, ایک ایک سیڑھی, ایک تحریک چلے اور کچھ آگے معاملے کو لے جائے. اولمپک ٹارچ ہے, ایک کھلاڑی دوڑے اور آگے پکڑا دے, اس طریقے سے یہ درجہ بدرجہ کام ہوگا, لتر کا پننا طبق نن طبق. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب بھی ایک درجے آگے جائیں گے وہ تحریک, اس کا مطلب یہ کہ ناکام ہو گئی, کامل تو نہ ہوئی, نہ وہ انقلاب برپا تو نہ کر سکی. یہ جو ناکامیاں درمیان میں آتی ہیں اس سے کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, مایوسی آتی ہے, بددلی آتی ہے, بہت سے لوگ جو ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں, ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. یہ ہمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جسے عطا کرے, اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں, ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین, کمرے ہمت دوبارہ کسو, ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ناکامی ہو گئی ہے پرواہ نہیں, ناکام نہیں, اس سے نا امید نہ ہو جائیں بلکہ آگے چلیں, دوبارہ کوشش کریں, پھر تنکا تنکا جمع کریں, کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت لخت کو, پھر انسان جو ہے محنت کرے, پھر کوشش کرے. لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بد دلی کی وجہ سے معطل ہو کر بیٹھے, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ لوگ اس فکر ہی کو داغدار کرنے کی فکر کرتے ہیں, اجی یہ اقامت دین جو ہے یہ ہونے والی بات ہی نہیں, یہ تو در حقیقت یہ کوئی فرض ہے ہی نہیں, اس کے لیے جدوجہد کرنا ضروری نہیں, بس دعوت و تذکیر اور تبلیغ اور تلقین, بس یہی کام ہو سکتا ہے, اسی میں لگے رہنا چاہیے. جماعت سادی تو فتنہ ہے, جماعت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں, بنانی بھی ہو تو پھر یہ بیعت کیا ہے, بیعت تو حکومت کی ہوتی ہے, بیعت جو ہے وہ کوئی جماعتوں کی تھوڑا ہی ہوتی ہے. یہ سارے فتنے جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں, اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اس وقت پوری دنیا کا فکر سیکولر ہے. آج کے مضمون میں میں نے خاص نقطہ نوٹ کیا ہے, اس کو بیان کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے اس کا مطالعہ کریں. اس وقت کی جو عالمی تہذیب ہے وہ سیکولر ہے. سیکولرزم کے معنی کیا ہیں؟ کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے, لہذا سیکولرزم کے ساتھ یہ جو تصور مذہب ہے اس کی جنگ نہیں ہے, اس میں ہم آہنگی. مذہب تو ان تمام مذاہب کو سیکولر نظام اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتا ہے, مذہب کی نفی نہیں ہے. اب ہندوستان میں جو بھی نظام ہے جس کو وہ کہتے ہیں سیکولر نظام, اس سیکولر نظام میں مسجد مندر ان کو کہتے ہیں برابر ہے. گردوارا یہ تو جھگڑا ہو گیا ایک بابری مسجد کا, اور اس پر بھی میں عرض کر دوں آپ سے کہ بہت دعا کی ضرورت ہے. 6 دسمبر کو اس وقت بڑی زبردست کنفرنٹیشن جو ہے ہندوستان میں ہو رہی ہے اس بابری مسجد کے مسئلے میں, اس لیے کہ بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت یو پی میں, اور یو پی سب سے بڑا صوبہ ہے ہندوستان کا, سب سے زیادہ مؤثر صوبہ ہے. پھر یہ کہ اسی صوبے میں وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ اسی صوبے سے متعلق ہے, اس کی حکومت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے. بلکہ رات اگر بی بی سی آپ نے سنی ہو تو وہاں پہ بڑی کنفرنٹیشن کا امکان موجود ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ جو بھی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے, اس کی حکومت ہے, مرکز روکنا چاہتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مرکز کی اور ان کی صوبائی حکومت کا تصادم ہو جائے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کانگریس کے اندر ابھی کہ جو اس معاملات کے اندر اپنا جو بھی ان کا نظام سیکولرزم کا ہے اسے وہ محفوظ کر اور اسے تحفظ دینے کے لیے کسی عملی اقدام کی طرف بھی جانے کو تیار ہے. لیکن خدا نہ خواستہ وہاں کوئی بلڈ شیڈ ہو گیا تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جائے. یہ پھر ایک بہت بڑا خوفناک اور خطرناک مرحلہ ہندوستان کی تاریخ میں آیا ہے. بہرحال میں اس کا ذکر جو ہے صرف اس اعتبار سے کر رہا ہوں جو حضرات اخبارات وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے. یہ تو یہ کہ اگر آپ بی بی سی وغیرہ سنتے ہوں اور خاص طور پر جو ان کے ہندی پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو تفاصیل آتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی اس وقت کتاب کیا ہے. اللہ کرے کہ خیر سے یہ مرحلہ گزر جائے. 6 دسمبر کی تاریخ ہے اور وہاں کنفرنٹریشن اگر ہوا, فرض کیجئے 100-200 آدمی جو ہے ان کے وہ جو سادھو لوگ جمع ہوں گے کار سیوا کرنے والے, وہ وہاں پہ تعمیر کا کام شروع کرنے والے, اگر کنفرنٹریشن ہو گیا کچھ لوگ وہاں مارے گئے تو اس کا جو رد عمل ہوگا پھر وہ پورے ہندوستان میں جیسے کہ ایک بہت بڑے فسادات ہو چکے ہیں کچھ عرصے پہلے, اس طرح کا معاملہ جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید تر ہونے کا اندیشہ. اس میں بھی اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم دعا دیں. اس میں صرف عرض یہ کرنا تھا کہ دنیا کا جو سیکولر نظام ہے وہ مذاہب کو تو انکارپوریٹ کرتا ہے اپنے اندر, اس کی جنگ ہے اس فنڈامنٹلسٹ تصور سے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے. وہ پوری زندگی پر تسلط چاہتا ہے, وہ پورے نظام کو اپنے چاہتا ہے کہ اپنے تحت لے, اس پر اپنا غلبہ حاصل کرے, استیلا حاصل کرے. یہ ہے وہ تصور کہ جس سے سیکولرزم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا اگر جو لوگ مذہبی تصور رکھتے ہو اسلام کا ان کی کوئی جنگ نہیں ہے سیکولر لوگوں کے ساتھ. اور ہمارے ہاں چونکہ اکثر و بیشتر جو مذہبی طبقات ہیں ان کا تصور مذہبی ہے, وہ ہماگیر پوری زندگی کے معاملے سے بحث کرنے والا تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اتحاد ہو جاتے ہیں سیکولر پارٹیوں کے ساتھ, اس لیے کہ ان کی آپس کے اندر ہم آہنگی ہے, قلم لگ سکتی ہے. سیکولرزم کی اس محدود مذہب کے ساتھ قلم لگ سکتی ہے, لیکن یہ کہ ان کی جنگ اگر ہے تو در حقیقت وہ تصور جو ہے دین کا جس کو کہ اس صدی میں علامہ اقبال نے جس قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش کیا ہے, واقعی یہ کہ ایک بڑی قداوہ شخصیت, بڑی اہم شخصیت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, جدید فکر اور فلسفے کے حوالے سے ان کی حیثیت, ان کی اہمیت, اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, اور یہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی, حبس کی امیری, حبس کی وزیری, اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی باقی بتانے حاضری, اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یہ باتیں اقبال نے یہ حل نہ چلایا ہوتا اس سرزمین میں تو یہاں پر دین کی وہ احیائی تحریک کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں تھا. کوئی اور شخص اتنا قداور نہیں تھا کہ وہ کوئی دعوت لے کر کھڑا ہو جاتا. حل چلا دیا تھا اقبال نے. اس کے بعد جو ہے کہ آواز ہمیں بھی موقع ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, کچھ اور لوگوں کو بھی موقع ہے کہ بات کر رہے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک حیثیت ہے. تو ایک تو اس وقت ضرورت ہے کہ اس تصور کا دفاع کیا جائے پوری طاقت کے ساتھ. ایک دوسرا اندیشہ کیا ہے, وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے آج کے بیان میں ہے. یا تو انتخاب کی بات ہو ورنہ بلٹ کی بات, درمیان میں کوئی اور قدم ہے ہی نہیں شاید. یہی ہے اصل میں کہ جو طریقہ کار کی غلطی جس کے لیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ منہج انقلاب نبوی لوگوں کے نگاہوں میں واضح ہو جائے. یہ بلٹ کا معاملہ, یا تو یہ کہ کلاشنکوب لہرا دیتے ہیں یا یہ کہ الیکشن کی بات ہے. اور دونوں جلسے جو ہوئے یہاں پہ جے یو آئی کے یہاں لاہور میں چند سال پہلے کی بات ہے, ایک سال کے وقفے سے ہی دو جلسے ہوئے تھے دونوں گروپوں کے, اور میں دونوں ہی میں حاضر ہو گیا تھا. مجھے چونکہ حسن ظن ہے ان کی قیادت سے, علماء کرام سے ایک حسن ظن کا تعلق ہے قائم, لہذا میں دونوں میں چلا گیا. دونوں نے ہی اپنے سٹیج پر مجھے بیٹھا لیا اور میں وہاں پر ان کی تقریریں سن کر, دونوں جگہ یہ ہوا کہ صبح سے شام تک ساری تقریریں انقلاب اور آخر میں انتخاب, وہ جو تان ٹوٹی انتخاب. تو یہی اب ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی سفر کے دوران, جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ کبھی آئیے تو بیٹھ کر گفتگو کریں. ہوتا کیا ہے کہ یا تو انتخاب اور یا آج انہوں نے کھل کر کہا ہے. یہاں تو گولی کا لفظ ہے جو اس کی ہیڈ لائن میں ہے, لیکن اندر جب خبر دینے پڑی اس میں باقاعدہ بلٹ کا لفظ, ہم بلٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اصل میں یہی انتہا پسندی ہے جس کی وجہ سے کہ گاڑی آگے نہیں چل پا رہی. منہج انقلاب نبوی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بلٹ کا معاملہ جو ہے وہ کب آیا تھا؟ کتنی پہم جد و جہد سے ایک جمعیت, منظم جماعت, سم و تاد, حکم دے تو موو کرو, روکنے کا آرڈر ہو تو رک جاؤ. جب تک یہ نہ ہو, ایک جمعیت نہ ہو, پھر یہ لوگ وہ ہو جو خود اپنے وجود پر اسلام کو قائم کر چکے ہوں. یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں تو پردہ بھی نہیں ہے اور باہر جو ہے وہ بے پردگی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. اپنی معیشت جو ہے وہ سودی ہے اور اسلام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ تو نہیں, یہ تو منافقت ہے. وہ لوگ آئے کہ جو پہلے خود اپنی ذات میں خلیفہ بن چکے ہوں اللہ کے, اور وہ لوگ اب جمع ہوں, منظم ہوں, سموتاد کا نظام ہو, ایک امیر کے حکم پر اس کے ساتھ جو ہے بیعت کا ایک معاہدہ کر کے, بیعت سموتاد فی المعروف, وہ پھر میدان میں آئے چیلنج کریں. اور چیلنج کے ضمن میں بھی اب چونکہ یہ مضامین ہیں جو میرے اب آئندہ آنے ہیں, بیچ میں بہت لمبا جملہ معترضہ ہو گیا تھا جس میں نے معذرت بھی پیش کی ہے پچھلے جمعے کو جو میرا مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں. اب یہ کہ میں اس اگلے مرحلے کی طرف جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر گفتگو ہوگی کہ اصل میں پیسو ریزسٹنس جو ہے, جو 12 برس تک حضور کا حکم تھا مکے کے اندر کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ, یہ ہے حضور کی کامیابی کا اصل راز. اگر حضور بھی فوراً ہی وائلنٹ ہو جاتے, اچھا انہوں نے میرے دو جانصار جو ہے ان کو شہید کر دیا, سمیہ کو شہید کر دیا اور یاسر کو شہید کر دیا, ان کے بھی اتنے آدمی جا کے مار دو, اور حضور کے پاس ایسے سرفروش موجود تھے, ایسے جانباز تھے کہ آپ کا حکم ہوتا تو وہ اپنے جسم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جا کے بڑے بڑے سرداران قریش کو ہلاک کر دیتے, لیکن نہیں. اصل جو کامیابی ہوئی ہے وہ در حقیقت اس پر گفتگو کرنی. 12 برس تک یہ حکم تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, ٹیک آل پرسیکیوشن ود آؤٹ اینی ریٹیلیشن, تم تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. حکم دیا جا رہا ہے حضرت خباب بن الارض کو رضی اللہ تعالی عنہ, اتار دو قمیص, کرتا اتار دو, دہلتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھا رکھے ان کافروں, انہیں پتا ہے میرا کرتا اتروا رہے ہیں کس لیے اتروا رہے ہیں, ننگی پیٹھ مجھے لٹائیں گے اس کے اوپر, لیکن محمد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نو ریٹیلیشن, نو ریزسٹنس, کرتا اتار, لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. اب وہ انگاروں نے جلایا ہے ان کی پشت کی کھال کو, چربی کو پگھلایا ہے, اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے, لیکن محمد کا یہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حکم ہے. ورنہ آپ سوچئے آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے, اسے معلوم ہو کہ مجھے تو کباب بنانے لگے ہیں, تو اگر اس کو اجازت ہو تو 2-4 کو تو مار کر مرے گا, مرنا تو ہے ہی, لیکن یہ کہ 2-4 کو تو ماروں گے, لیکن نہیں, اجازت نہیں. کیسے کیسے لوگ تھے, حمزہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جب شہید کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو, کم سے کم 40 صحابہ اس وقت موجود تھے مکے کے اندر, ان میں حضرت عمر بھی سن 6 میں ایمان لا چکے, اور یہ پرسیکیوشن کی شدت جو ہے وہ اس کے بعد ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اجازت نہیں, پرمیشن نہیں, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. یہ اصل میں منہج انقلاب نبوی کا یہ جو چیپٹر ہے, اگر اس کو نہ سمجھا جائے, جب تک کہ یہ تربیت کے مراحل سے لوگ گزرے ہوئے نہ ہوں, جب تک کہ خود اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم نہ کر چکے ہوں, جب تک کہ اپنے باطن کا تزکیہ نہ کر چکے ہوں, جب تک کہ ایک نظم کے اندر نہ آ چکے ہوں, ایک شخص کے حکم کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو گئے ہوں, اس وقت تک کوئی اقدام کرنا, کوئی دھمکیاں دینا, اپنی دھمکیوں کی بھی عزت و آبرو کو ختم کروا لینے کے مترادف. اس اعتبار سے اصل ضرورت یہ ہے ہماری کہ ایک تو یہ کہ وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر مستحضر رہیں, ہمارے لیے اس ملک کا ظاہر بات ہے کہ ایک حق ہے, حضور نے فرمایا جس راستے پر انسان چلتا ہے اس راستے کا بھی اس پر ایک حق ہو جاتا ہے. تو ہم تو اس ملک میں آباد ہیں, ہم اسی سرزمین سے جو بھی اللہ تعالی ہمیں غذا دے رہا ہے وہی غذا ہے جو ہمارے پیٹوں میں جا رہی ہے, ہماری زندگی کا ذریعہ بن رہی ہے. اس زمین کا ہم پر بہت بڑا حق ہے, پھر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور عطیہ ہے. یہ واقعتاً سلطنت خدا داد ہے پاکستان, یہ معجزے کے طور پر وجود میں آئی ہے. اور جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس میں اس کا سارا دار و مدار اسلام کے ساتھ, اور اسلام یہاں انقلاب کے ذریعے سے آئے گا, تو پھر انقلاب کا طریقہ وہ جو انقلاب محمدی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری اٹینشن, ساری توجہ فوکس ہو جانی چاہیے اس پر. اسی موضوع پر اب انشاءاللہ تعالی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, کچھ بات لمبی ہو گئی اسی درمیان میں, اس لیے کچھ دانشور حضرات بیچ میں کود پڑے, یہ کیا انقلاب کی بات کرتے ہیں اور یہ کیا تصادم کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ جو ان کے اعتراضات کی وجہ سے بات جو ہے ادھر ادھر چلی گئی تھی, اب آئندہ سے انشاءاللہ آئندہ جمعے سے یہ جو چوتھا مرحلہ ہے منہج انقلاب نبوی کا, عدم انتقام, عدم تشدد, پیسو ریزسٹنس, ڈٹے رہو, پیچھے نہ ہٹنا, ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا چاہے ان کو ہلاک کر دیا گیا, لیکن حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے ایک مرتبہ بھی کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا, لیکن نہیں, تو ڈٹے رہو, پیچھے نہ ہٹنا, لیکن نان وائلنٹ, عدم تشدد, عدم انتقام, بدلہ نہیں, کوئی تشدد نہیں, جمے رہو. اور یہی در حقیقت وہ چیز تھی, جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی, اس مضمون میں بھی آ جائے گا کہ اصل میں کامیابی کا راز جو ہے, ویسے تو اللہ کی نصرت ہے, صحابہ کی استقامت ہے, ان کی قربانیاں ہیں, لیکن یہ کہ اس پورے پروسس میں اصل فیصلہ کن مرحلہ یہی ہے کہ جس نے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کرایا. انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی.